اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر لعظمته جبابرة الصابرين المتحاضر لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بحبوب جبهه سائر الخلق اجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المحرومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صلوات
کے ڈوبتے ہی ہماری فصل عزا کا آغاز ہوا. آج سن 1415 ہجری کا پہلا دن ہے. دنیا کی متمدن اور تہذیب یافتہ قومیں اپنے سال کے پہلے دن کو خوشی سے شروع کرتی ہیں, لیکن ہم کیا کریں, ہم مجبور ہیں, ہم مجبور ہیں اپنے سال کو عزائے سید الشہداء سے شروع کرنے پر. دیکھو بڑا نازک مسئلہ ہے اور اس مسئلے پر میں بہت رکنا نہیں چاہتا. میں نے بار بار کہا کہ آزاداری تمہاری پہچان ہے, آزاداری تمہارا تشخص ہے, آزاداری تمہاری حیات قومی کی علامت ہے. یہ گریا یہ رونا تہذیب مومن ہے, یہ رونا تہذیب معاشرہ ہے. بھائی ہم کیسے نہ روئے, اس لیے کہ ایک ماں نے پوچھا تھا کہ بابا میرے بیٹے پہ روئے گا کون. ہم کیسے گریہ نہ کریں. دیکھو آج پھر آزاداری سید الشہداء کے حوالے سے ہم ان اجتماعات میں افہام و تفہیم کے لیے جمع ہو رہے ہیں. میں نے کبھی کہا اور ظاہر ہے کہ یہ میرا مشن ہے جو جملے میں عرض کر رہا ہوں, میں نے کبھی کہا اور کہتا رہوں گا کہ بھائی ہم نے فرش آزاد دکھا دیا. یہ فرش آزاد حیات خود نہیں ہے, حیات آپ نہیں ہے, یہ فرش آزاد محبت کا فرش ہے, یہ فرش آزاد راحت کا فرش ہے, یہ فرش آزاد عافیت کا فرش ہے, یہ فرش آزاد اتحاد سکھلاتا ہے, اختلاف نہیں سکھلاتا. یہ فرش آزاد وحدت کلمہ پیدا کرتا ہے, فرقہ واریت پیدا نہیں کرتا.
اس فرق کے آدھار پر امیر اور غریب برابر ہیں، اس فرق کے آدھار پر رعایا اور حکمران برابر ہیں۔
بھائی دیکھو کوئی فرق بچھا دے، عجیب بات ہے، گھروں میں مجلسیں ہوتی ہیں، امام بارگاہوں میں مجلسیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، ہر مجلس کا کوئی نہ کوئی بانی ہے نا، تو ہر بانی فرش اعظم بچھا دیتا ہے۔ لیکن میرے جملے کو یاد رکھنا کہ جب فرش بچھ جائے تو میزبان بانی مجلس نہیں ہے، میزبان وہ بی بی ہے جس نے چکی پیس پیس کے اسے ایک کو پالا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حفاظت کرو، حفاظت کرو عزاداری سید و شہدا کی، حفاظت کرو حسین ابن علی کے ہم کی۔ علی نے وصیت کرتے ہوئے یہ کہا تھا، اللہ اللہ فی بیت ربکم فان طرقا فلم تناظروا، اپنے اللہ کے گھر کی حفاظت کرو، اگر وہ گھر متروک ہو گیا تو پہچانے بھی نہ جاؤ گے۔ تو اسلام کی شناخت حفاظت کعبہ، اور محبت آل محمد کی شناخت حفاظت عزاداری۔ انہی مراحل سے صرف اس کو آہستہ آہستہ گزرنا ہے۔ تو اب میں کیوں رو رہے ہیں، یہ رو کیوں رہے، حسین کا نام آیا رونے لگے، یاد ہے نا، یاد ہے نا کہ جب شہزادی نے پوچھا تھا کہ بابا جب آپ نہیں ہوں گے، علی نہیں ہوں گے، میں نہیں ہوں گی، یہ میرا بیٹا حسن نہیں ہوگا، میرے بیٹے پہ روئے گا کون، تو یہی کہا تھا نا کہ بیٹی مت گھبرا، اللہ اس قوم کو پیدا کرے گا۔ بھائی جملے سننا، جملے سننا، اللہ اللہ اس قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد اس کے مردوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں اس کی عورتوں پہ روئیں گی، جس کے جوان اس کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے بچے اس کے بچوں پہ روئیں گے۔ چھوٹا بچہ ہے سن رہا ہے، میں سننا، اب جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں نا یہیں سے میں آگے جاؤں گا۔ حسین چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ سن رہا ہے کہ میں بھوکا مارا جاؤں گا، پیاسا مارا جاؤں گا، میرے اہل بیت اسیر ہوں گے، میری اولاد قتل کی جائے گی، بچہ سن رہا ہے۔ اچھا اس لیے میں شہزادی پوچھتی ہے کہ بابا جب یہ قتل ہو جائے گا اس میں روئے گا کون، اس میں سنتے جانا، اس میں روئے گا کون؟ کہا بیٹی پرواہ نہ کر، ایک پوری قوم ہوگی، مرد مردوں پہ روئیں گے، عورتیں عورتوں پہ روئیں گی، جوان جوانوں پہ روئیں گے، بچے بچوں پہ روئیں گے۔ بچے نے سنا، حسین نے سنا، ایک مرتبہ اٹھا اور اٹھ کے نانا کے سامنے آیا، کہا نانا مجھ سے رونے والے پیدا ہوں گے نا؟ کہا کہ ہاں بیٹے۔ کہا نانا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ نانا آپ مجھ پر رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہا بیٹے پرواہ نہ کر، میں شفاعت کروں گا۔ دیکھو کتنی محبت ہے حسین کو کتنی محبت ہے اپنے رونے والوں سے۔ نانا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہا بیٹے فکر نہ کر، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ بچہ آگے بڑھا، علی کے سامنے کھڑا ہوا، کہا بابا آپ مجھ پر رونے والوں کو کیا انعام دیں گے؟ کہا بیٹے میں قیامت کے دن ساقی کوثر ہوں گا نا، سب سے پہلے تیرے رونے والوں کو سیراب کروں گا۔ اجرکم اللہ۔ حسین اور آگے بڑھا، اپنے بھائی کے سامنے کھڑا ہوا، کہا بھیا حسن تم میرے رونے والوں کو کیا دو گے؟ کہا بھیا فکر نہ کرو، میں سردار جوانان جنت ہوں نا، تو سب سے پہلے تمہارے رونے والوں کو داخل کروں گا۔ وعدہ لے لیا نانا سے، وعدہ لے لیا باپ سے، وعدہ لے لیا بھائی سے، اب بچہ چلا اور چل کے ماں کی گود میں بیٹھ گیا۔ اماں آپ ہمارے رونے والوں کو کیا دے گی؟ اماں آپ ہمارے رونے والوں کو کیا دے گی؟ میں یہ سننا تھا کہ شہزادی نے چیخ ماری، کہا بیٹے حسین یہ نادار ماں تیرے چاہنے والوں کو، تیرے رونے والوں کو کیا دے سکتی ہے؟ بس قیامت کے دن جنت کے دروازے پر بالوں کو بگڑا کے بیٹھ جائے گی کہ جب تک رونے والے نہ چلے جائے فاطمہ جنت بنا۔ اللہ یہ حسین پر گریا کیا ہے؟ حسین نے کہا انا قتیل الابرار،
بھائی عجیب و غریب جملہ ہے میرے مولا کا، انا قتیل الابرا، مجھے رولا رولا کے مارا گیا ہے، مجھے رولا رولا کے مارا گیا ہے. کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانوں کے قریب روئے، کبھی قاسم کے پامال داسے کے قریب روئے، کبھی علی اکبر کے سینے سے پرچی کھینچتے وقت روئے، کبھی ششماہے کو دفن کرتے وقت روئے، مجھے رولا رولا کے مارا گیا ہے.
بھائی سننا، اس لیے کہ گفتگو اسی مرحلے سے آگے جا رہی ہے اور اب میں اپنے موضوع سے متصل ہونے والا ہوں.
اچھا، تو حسین نے کہا نا کہ مجھے رولا رولا کے مارا گیا ہے، تو کیا ضرورت تھی رونے کی؟ دے دیتے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ.
بھائی سننا
سننا، کیا ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی رونے کی؟ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے. لیکن حسین نے وہ کیا جو سب نے نہیں کیا، اور سب نے وہ کیا جو حسین نے نہیں کیا.
باتیں میرے سننے والوں تک پہنچ رہی ہیں. بھائی آج مورخ کہتا ہے، بھائی ایک جملے سے فیصلہ کرنا ہے اور یہیں سے آگے بڑھ جانا ہے. آج مورخ کہتا ہے کہ سارے لوگوں نے، اس وقت کے سارے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، تو حسین بھی ہوا کے رخ کو پہچانتے اور یزید کی بیعت کر لیتے، اتنا بڑا فساد تو پیدا نہ ہوتا. بھائی سننا، دیکھو تاریخ کا فیصلہ ہے اور تاریخ کے فیصلے کو تاریخ کی گردن میں لٹکانا چاہ رہا ہوں. بھائی تاریخ نے کیا کہا کہ سارے لوگ یزید کی بیعت کر چکے تھے. حسین کو کیا ضرورت تھی یزید کی مخالفت کی، وہ بھی نعوذ باللہ یزید کی بیعت کر لیتے. تو اس جملے سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ حسین نے وہ کیا جو سب نے نہیں کیا. اب ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے، لفظوں کو بدل کے کہہ رہا ہوں کہ بھائی کیا امت اسلامیہ یزید کو مان رہی تھی؟ نہیں مان رہی تھی نا، اس کے باوجود بیعت کر لی. کہا مصلحت یہی ہے کہ بیعت کر لو، مصلحت یہی ہے کہ بیعت کر لو، مصلحت یہی ہے کہ بیعت کر لو. ہر ایک نے یہی سوچا کہ مصلحت یہی ہے کہ دل میں یزید کے خلاف نفرت رکھو، مصلحت یہی ہے کہ بیعت کر لو. یعنی اس وقت پوری ملت اسلامیہ یزید کے مقابلے پر تقیہ پہ عمل کر رہی تھی یا نہیں؟ بہت آہستہ میں جا رہا ہوں آگے. بھائی سننا، اس کربلا کو پہچاننا، اس حسین کو پہچاننا کہ اس حسین کا غم بنانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. اور اگر حسین سمجھ میں نہ آیا، اگر کربلا سمجھ میں نہ آئی، تو خدا کی قسم دین سمجھ میں نہیں آئے گا. تو حسین نے وہ کیا جو پوری ملت نے نہیں کیا، اور پوری ملت نے وہ کیا جو حسین نے نہیں کیا. اچھا اب سننا، اب جملے کا فرق پہچاننا، بڑا پڑھا لکھا مجھے میرے سامنے. اس عہد میں یزید حکمران ہے، حکمران جری ہے، حکمران مضبوط ہے، حکمران طاقتور ہے، حکمران میں چورس ہے، عوام پست ہے، عوام کا ارادہ کمزور ہے، عوام ڈرے ہوئے ہیں، عوام سہمے ہوئے ہیں. ایسا تھا یا نہیں؟ یہی تھا نا، جو حکمران تھا مضبوط، حکمران جورت رکھنے والا، حکمران طاقتور، حکمران جس کو چاہے قتل کروا دے، تھا نا. اور عوام کمزور، عوام پست ارادہ، عوام ان کی کوئی قوت ارادی نہیں، عوام بادشاہ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. بھائی بہت توجہ رہے، تو حسین کے عہد میں بادشاہ کتنا مضبوط تھا کہ کوئی اس سے بول نہیں سکتا تھا. طے ہو گئی بات. اور آج سن 1994 میں بھائی دیکھنا کیسے تاریخ الٹتی ہے. اور اگر یہ سمجھا سکا تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. کل کوئی حکمران کو ٹوک نہیں سکتا تھا، اور آج مسلمانوں میں اتنا جذبہ ہے کہ جس حکمران کی ٹانگ چاہے پکڑ کے کھینچ لے. دائنے بائیں کی سیاستیں اگر میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہے تو میرے ایک جملے کی قدر کریں گے. کل حکمران مضبوط تھا یزید کے عہد میں، رعایا کمزور تھی. آج رعایا مضبوط ہے، حکمران کمزور ہے. تو بھائی آپ پوچھو کہ جرات مند حکمران کو کمزور کس نے بنایا؟ تو بادشاہ کبھی کمزور نہ ہوتا، ایک حسین کی گردن دوسرے دربار میں زینب کا خطبہ. محترم سننے والوں، تو اب اس مرحلے فکر سے مجھے آگے جانا ہے.
لو
کہ حسین نے بیعت نہیں کی، ابھی کہہ رہا تھا دے دیتے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ، کیا فرق پڑ جاتا نعوذ باللہ. تو سنو، اگر مسلمان بیعت کرتا، جملہ سننا، اگر مسلمان بیعت کرتا، اگر دیندار بیعت کرتا، اگر شریعت پہ عمل کرنے والا بیعت کرتا، تو لوگ یہی کہتے ہیں دیندار نے بیعت کر لی. ایک شریعت کے عامل نے بیعت کر لی، اور اگر حسین بیعت کر لیتے تو دنیا کہتی دین نے بیعت کی، شریعت نے بیعت کی. میں موضوع سے متصل ہو گیا نا.
دین اور شریعت کی عقلی تعریف، اگر دنیا کا کوئی انسان بیعت کرتا،
کہنے والا یہی کہتا کہ ایک دیندار تھا، ایک پابند شریعتوں سے بیعت کر لی، اور اگر حسین بیعت بیعت کر لیتا، دنیا کہتی دین نے بیعت کی، دنیا کہتی شریعت نے بیعت کی. تو اب سنو اور اس جملے کو یاد رکھو بھائی، دین عقیدہ، شریعت عمل.
دین عقیدہ شریعت عمل.
کچھ باتیں کہنا چاہ رہا ہوں منزل توحید پر، اور وہ باتیں اس قابل ہیں کہ میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. تو اللہ نے صرف عقیدہ بھیجا یا صرف عمل بھیجا؟
بھائی دیکھنا، اللہ نے فقط عقیدہ بھیجا یا فقط عمل بھیجا؟
دیکھو، دین منزل کو پہچان لینا، شریعت منزل تک جانا.
دین منزل کو پہچان لینا، شریعت منزل تک چل کے جانا. تو اگر تم نے دین کے ذریعے منزل کو پہچان بھی لیا، تو جب تک چلو گے نہیں منزل تک نہیں پہنچو گے.
دین سے منزل تک، اب انسان کو دین سے منزل تک جانا ہے، اور لے جانے والے راستے کا نام شریعت ہے. تو اب انسان توحید سے چلا اور جانا ہے نبوت تک، تو توحید اور نبوت کے درمیان میں بڑے راستے ہیں گمراہی کے. تو اگر عدل کے راستے سے نبوت تک نہ آئے،
تو کبھی صراط مستقیم پہ نہیں آؤ گے. بھائی یہ جملہ رائے نہ جائے، میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. توحید سے جانا ہے نبوت تک، اور توحید سے نبوت تک بہت سے راستے دائرے بائیں نکلتے ہیں، مڑ کے نکل جاتے ہیں. تو اگر توحید سے نبوت تک عدل کے راستے سے نہ آئے، تو نبوت تک نہیں پہنچو گے.
اور نبوت سے قیامت تک ہزاروں راستے نکلتے ہیں، تو اگر نبوت سے قیامت تک امامت کے راستے سے نہ گئے،
ابتدائی گفتگو ہے اور تمہیدی منزلوں سے گزر رہا ہوں. تو اب ایک مرتبہ دانشور طبقے نے یہ آواز دی، پڑھے لکھوں نے یہ آواز دی، بڑا بنیادی مسئلہ ہے انسان کا، اور وہ بنیادی مسئلہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرے سننے والوں تک آج پہنچ جائے. پڑھے لکھوں نے، دانشوروں نے، مغرب کے بڑے بڑے علماء نے کہا، بھائی انسان کو دین کی ضرورت ہے بھی یا نہیں؟
دیکھنا، وقت کاٹے کی بات ہے، اور یہی پہنچانی ہے آج کی حد تک اپنے سننے والوں کی خدمت میں. ضرورت کیا ہے دین کی؟ بھائی کیا ضرورت ہے دین کی؟ دیکھو اب جواب، انسان عقلمند ہے، انسان صاحب فکر ہے، انسان دانش رکھتا ہے، انسان ایک معاشرہ بناتا ہے.
آواز بلند چلا
تو وہ انسان جو عقل رکھتا ہو، فہم رکھتا ہو، شعور رکھتا ہو، ترجیح گاہوں میں درس حاصل کرے، درس گاہوں میں جا کر اپنے علم کو بڑھائے، اس انسان کو ضرورت کیا ہے دین کی؟
تو سننا، انسان کی فطرت میں اللہ نے معاشرتی زندگی لکھی. انسان جنگلوں میں نہیں رہ سکتا، انسان تنہا نہیں رہ سکتا، انسان اپنے غول سے اور اپنی نسل کے بنی نو سے کٹ کر زندہ نہیں رہ سکتا. انسان کے مزاج میں، انسان کی فطرت میں کہ وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارے،
اور جب اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ انسان زندگی گزارے گا تو بستیاں بسیں گی. جب بستیاں بسیں گی تو آپس میں مفادات کا ٹکراؤ ہوگا، اور جب مفادات کا ٹکراؤ ہوگا تو معاشرے میں بدنظمی پھیلے گی، اور جب معاشرے میں بدنظمی پھیلے گی تو وہ جو اتفاق پیدا ہوا ہے وہ انتشار کا شکار ہو جائے گا. تو اس انتشار کو رفع کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور اس کا نام ہے دین.
باتیں پہنچ رہی ہیں؟
بس اس تمہید میں اپنے سننے والوں کو اسی مقام پہ روکنا ہے. بھائی ایک مرتبہ نوجوان دوست اپنے ذہن میں اس اصول کو رکھ لے کہ پڑھا لکھا مجمع دنیا کا یہ پوچھتا ہے نا کہ دین کی ضرورت کیا ہے. تو بھائی دین کی ضرورت یہ ہے کہ انسان فطری طور پر ساتھ رہنے والی مخلوق ہے، اکیلے تنہا زندگی نہیں گزارتی. جب ساتھ رہے گا تو بستیاں بسیں گی، جب بستیاں بسیں گی تو ایک کا مفاد دوسرے کے مفاد سے ٹکرائے گا، جب مفاد ٹکرائے گا تو اختلاف ہوگا، جب اختلاف ہوگا تو انتشار کی کیفیت ہوگی، اور جب انتشار ہو جائے گا تو معاشرہ بکھر جائے گا. تو اس معاشرے کو کنٹرول میں رکھنے والی طاقت کا نام ہے دین. تو اب
دین ہے، دین ہے جس نے چیلنج کیا کہ ہم تمہیں تنہا نہیں رہنے دیں گے، تمہارے اعمال پہ چیک بھی لائیں گے، تمہارے کام اور عمل کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں گے تاکہ تم بے راہ رو نہ ہو جاؤ، تم بھٹک نہ جاؤ، تمہاری فکر پر اور تمہارے عمل پر ہماری نگاہیں ہیں۔ تو دین وہ وائٹ سسٹم آف لائف ہے جو انسان کو باور کراتا ہے کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کسی حد تک قانون بھی بڑی اہم شے ہے، قانون سے بھی تو انسان ڈرتا ہے نا، جو لوگ کسی چیز سے نہیں ڈرتے وہ قانون سے تو بہرحال ڈرتے ہیں، ہے نا، لیکن قانون بند کمروں میں نافذ نہیں ہوتا، قانون بند کمروں میں نافذ نہیں ہوتا، قانون سنسان جنگلوں میں نافذ نہیں ہوتا، قانون ویران سڑکوں پہ نافذ نہیں ہوتا، جہاں کوئی نہ ہو وہاں فساد کرنے والا فساد کر کے چلا گیا تو قانون بے بس ہو گیا۔ تو اب ایسے طاقتور کی ضرورت ہے جو بند کمروں میں بھی داخل ہو جائے، ویران جنگلوں میں بھی داخل ہو جائے، سنسان مقامات پہ بھی چلا جائے، اور وہ طاقت سوائے ذات خدا کے کوئی نہیں ہے۔ ڈرتے رہو، لیکن جانا ہے کسی مرحلے تک، اور آج تمہیدوں کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں تو ایک دیکھنے والا اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ کوئی ایسا انسان ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں خدا کی نگاہ سے اجڑ لوں؟ تو ایک دیکھو کتنا چک بٹھایا ہے دین نے تمہارے کردار پر، ایک دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اور دوسرا دیکھنے والا بتلاؤں، ان سورہ انفتاح تیسرے پارے کا سورہ ہے، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ دیکھو تمہارے دائیں بائیں کندھوں پر ہم نے دو مؤسس لکھنے والے بٹھا رکھے ہیں، اور جو بھی کر رہے ہو وہ تحریر میں لا رہے ہیں۔ بھائی بہت بہت توجہ رہے، بھائی فرشتے ہیں نا، فرشتے جو دائیں بائیں کندھوں پہ بیٹھے ہوئے انسان کے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ دیکھنا خدا کی قسم بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں، اور جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں، اب ایک جملہ سنے اور اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھے۔ کیا کہا قرآن نے؟ ہم نے میں دیکھنا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، دیکھا ہے نا اللہ، اچھا اور اللہ کے علاوہ کون دیکھ رہا ہے؟ دو فرشتے ہیں جو دائیں بائیں کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، ہو گئی نا بات۔ اچھا تو اب اگر اچھی رپورٹ دے دی جنتی ہے، اگر بری رپورٹ دے دی جہنمی ہے نا۔ غالب نے ایک عجیب شعر کہا، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ، آدمی کوئی ہمارا دمے تحریر بھی تھا؟ قسم بڑا مضبوط ہے، میں ممبر سے شعر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، بہت کم شعر پڑھا کرتا ہوں، لیکن جب ضرورت محسوس ہو جائے تب غالب کے شعر کی مجبوری تھی، اور یہ شعر ہدیہ کر رہا ہوں۔ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ، آدمی کوئی ہمارا دمے تحریر بھی تھا؟ بھائی فرشتوں نے، نہ فرشتے کو نیند آئے، نہ فرشتے کو کوئی خواہش ہو، نہ فرشتے کو پیاس لگے، نہ فرشتے کو بھوک لگے، اگر اس نے ہمارے خلاف رپورٹ دے بھی دی تو ہم پر حجت کیسے ہوگی؟ فرشتے نے لکھ کے دے دیا کہ اس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، اب اسے صبح کے وقت کے سونے کی لذت معلوم ہو جب جانے نا۔ بہت توجہ رکھنا، لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو غالب کو اعتراض ہے کہ فرشتے نے لکھ دیا، ہمارا تو کوئی آدمی گواہی کے لیے ہے ہی نہیں، اگر ہمارا آدمی گواہی دے دے ہمارا، پھر ہمیں جہنم میں پھینکو قبول، جنت میں ڈالو قبول، لیکن آدمی ہمارا ہو۔ بھائی توجہ رہے، فرشتے کے لکھے کو نہیں مانیں گے۔ اور اب ایک مرتبہ سورہ توبہ میں قرآن نے آواز دی، قل اعملوا فسیرى اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون۔ دنیا میں جتنے بھی عمل کرنے والے ہیں کرتے رہے، اللہ ان کے عمل کو دیکھتا ہے، محمد ان کے عمل کو دیکھتا ہے، کچھ مؤمنین ہیں جو قیامت تک عمل کو دیکھتے رہیں گے۔ سنے جا بات ہو جائے، عجیب مرحلے فکر ہے، سورہ توبہ نوا سورہ قرآن مجید کا، قول میرے محمد میرے نبی کہہ دے اعملوا، کرتے رہو عمل، کسی ایک سے نہیں کہا، پوری انسانیت عمل کرتے رہو۔ فسیر اللہ عملکم، بہت توجہ رکھنا، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، ورسولہ رسول دیکھ رہا ہے، والمومنون اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ روکا بھائی، اگر پڑھا لکھا مجمع ہو نا تو جی چاہتا ہے کچھ جملے کہنے کا،
اور اب یہ مرحلہ وہ ہے جہاں جملہ کہے بغیر میں گزر نہیں سکتا.
بولے عملو وسیر اللہ عملکم. یرا یرا رویت سے نکلا ہے, رویت کے معنی دیکھتا ہے, اللہ دیکھتا ہے, رسول دیکھتا ہے. کچھ مومنین تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں, یہ کچھ مومنین ہم اور آپ نہیں ہے,
ہم اور آپ نہیں ہے. اللہ ساری دنیا کے اعمال کو دیکھتا ہے, اس کا رسول ساری دنیا کے اعمال کو دیکھتا ہے. کچھ مومنین ہیں جو ساری دنیا کے اعمال کو دیکھتے ہیں. ہم تو ایسے مومنین ہیں کہ سامنے دیکھ رہے ہیں پیچھے کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. ہم تو ایسے مومنین ہیں کہ ہمیں سامنے کی چیز معلوم ہے لیکن پیچھے کیا نہیں معلوم. اور یہ مومنین وہ ہے جو ساری دنیا کے لوگوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو ہے نا کچھ مومنین, توجہ رہے. اور اللہ نے یہ کس سے کہا, کس سے کہا؟ اے ملو انسانوں سنو, عمل کرتے جاؤ قیامت تک. اللہ دیکھتا رہے گا, رسول دیکھتا رہے گا, کچھ مومنین دیکھتے رہیں گے. تو اللہ باقی ہے بھائی, توجہ رہے, توجہ رہے. رسول دیکھ رہا ہے, آج کوئی مومن دیکھ رہا ہے. تو قرآن تو کہے کہ ہم نے ایک مومن کو رکھا ہے, اور مسلمان اس مومن کو تسلیم نہ کرے. بھائی اب عجیب مرحلہ فکر آ گیا ہے. اب اس مومن کے لیے جملہ سنتے جاؤ. عجیب مسلمان ہے. قرآن کہے تمہارے اعمال کو دیکھنے والے تین, ایک اللہ, ایک رسول, ہر زمانے کا ایک خاص مومن. تو آج ہم ہیں, ہے نا؟ اللہ دیکھ رہا ہے, رسول دیکھ رہا ہے. خلافت راشدہ موجود نہیں ہے, خلافت بنی عباس موجود نہیں ہے, خلافت بنی امیہ موجود نہیں ہے. تو وہ مومن ہے کہ عقیدہ مہدی پر کوئی شرمندگی نہیں ہے. اور اگر میں اپنے امام غائب کے وجود کی دلیل قرآن سے نہ پیش کر سکا تو ممبر پر آنا چھوڑ دوں گا. بھائی تقریر کو روک کے دو جملے کہتا جاؤں, کیا یہ ممکن ہے؟ بھائی سننا قرآن کی ہدایت کو, ان اولا بیت وجع للناس للذی ببکہ مبارکاً وہدی للعالمین. ان اولا بیت وجع للناس, پہلا گھر جو پوری انسانیت کے لیے ہم نے بنوایا. للذی ببکہ, وہ مکے میں مبارکاً وہدی للعالمین, وہ گھر اللہ کا گھر مبارک بھی ہے اور عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے. سنتے جانا بھائی, سنتے جانا. لیکن پڑھا لکھا مجمع ہے, فقط اشارے کروں گا. ان اولا بیت وجع للناس للذی ببکہ مبارکاً وہدی للعالمین, ہم نے عالمین کی ہدایت کے لیے ایک مبارک کعبہ مکے میں بنوایا, بیت اللہ خانہ کعبہ, ہے نا؟ اور سنو بھائی, سننا. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور اب پوری انسانیت پر واجب ہے کہ اس گھر کا حج کرے. جو سے جانا, کہیں پہنچ رہا ہوں میں. اور میں نے کہا کہ اگر امام غائب پہ دلیل نہ دے سکا ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ, پورے عالمین کے لیے ہم نے خانہ کعبہ کو مبارک بنایا اور ہدایت بنایا. اور سنو, تمہارا کام یہ ہے کہ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, جو مستقی ہو جائے, جس کو راستہ مل جائے حج کرنے کا, وہ جائے اور خانہ کعبہ کا حج کرے. تو حکم حج قیامت تک, سنتے رہو, حکم حج قیامت تک, جب تک قیامت نہ آئے مسلمانوں پہ حج واجب رہے گا. نہیں, پوری انسانیت پہ حج واجب رہے گا. اب پوچھتا ہوں کہ حکم حج کب تک ہے؟ قرآن قیامت تک کی کتاب ہے, اور قرآن نے کہہ دیا قیامت تک حج کیے جاؤ خانہ کعبہ کا. تو اب خانہ کعبہ کا حج قیامت تک ہو رہا ہے نا. کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ قرآن میں حکم حج کو قیامت تک کے لیے رکھے اور خانہ کعبہ کو رکھے؟ سوال ہے, کیا اللہ یہ کر سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کو اٹھا کے لے جائے اور اس کے اوپر رکھ دے اور زمین کو خالی کر دے خانہ کعبہ کو, ہو سکتا ہے؟ نہیں. جب تک حکم حج باقی ہے تب تک اللہ پہ لازم ہے کہ خانہ کعبہ کو رکھے. بہت توجہ رہے, لیکن بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں. بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں حکم حج موجود ہو اور اللہ خانہ کعبہ کو اٹھا کے لے جائے. جب تک قرآن میں حکم حج ہے تب تک خانہ کعبہ کا زمین پہ وجود ضروری ہے. تو جب تک رسول کی اولاد سے محبت کرنے کا حکم قرآن میں موجود ہے تب تک ایک فرد کا وجود دنیا میں ضروری ہے. بھائی مجھے نہیں, لیکن میرا عقیدہ سنتے جاؤ. وہ دین میں منحوس ہے جس کا بارش صاحب الامر رہو. ہم بہت سے چہروں سے نقابے اٹھائیں گے,
ہم دیکھیں گے بولے مانو
بس یار اللہ ہو ہمارا کم و رسول ہو بل مومنون. رک جانا ابھی تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس. اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے, رسول تمہارے عمل کو دیکھتا ہے, کچھ مومن مخصوص مومن تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں. یہ جو میں نے تین مرتبہ کہا اللہ دیکھتا ہے, رسول دیکھتا ہے, مومن دیکھتا ہے, تو کیا دیکھتا ہے آیت میں تین مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے؟ نہیں. دیکھو بھائی کافی ہے نا قرآن.
چاہتا ہے تو سمجھ لو, رک جانا. اس لیے جس بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ذرا سا پیچھے جاؤں گا.
عطی اللہ بڑی مشہور آیت ہے, ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی. عطی اللہ و عطی الرسول, دو عطیو ہو گئے. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی, و اولی الامر منکم, اور جو تم میں صاحب علی امر ہیں ان کی اطاعت کرو. ہے نا, تو اطاعتیں دو ہیں, ایک اطاعت کرو اللہ کی, دوسری اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی. ایک ہی عطیو میں تینوں باتیں نہیں تھیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور صاحب امر کی. نہیں, کیوں؟ یہ ایک ہی لفظ میں تینوں کو کیوں نہیں نپٹا دیا قرآن نے؟ بس قرآن کا تو کام ہی ہے کہ باتیں زیادہ کہے لفظ کم استعمال کرے. قرآن کے پاس کام زیادہ ہے, ٹائم کم ہے, تو وہ کم لفظوں میں زیادہ باتیں کہتا ہے نا. تو آسانی سے کہہ سکتا تھا اطیعوا اللہ و رسول و اولی الامر منکم, ایک اطیعوا میں تینوں کا ذکر کر دیتا. کہا نہیں, خدا کی اطاعت کا اسٹیٹس اور ہے, اسٹیٹس اور ہے, رسول اور صاحب امر کی اطاعت کا اسٹیٹس اور ہے. اسے اس کے لیے اطیعوا الگ اور ان دو کے لیے اطیعوا الگ. صحیح ہو گئی بات؟ تو جہاں اسٹیٹس کا فرق ہو جائے, جہاں درجے کا فرق ہو جائے, رتبے کا فرق ہو جائے, وہاں اللہ لفظ الگ الگ کر دیتا ہے. اور جہاں رتبہ ایک ہو وہاں لفظ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بولے اعملوا فسیر اللہ اعمالکم ورسولہ والمؤمنون, اللہ اور رسول اور مومنین ایک دیکھنے میں شامل ہیں. یعنی جو طاقت خدا کے دیکھنے کی, وہی طاقت محمد کے دیکھنے کی, وہی طاقت امام غائب کے دیکھنے کی. سمجھ لیں, باتیں ہوں گی آگے کی تقریروں میں. اب میرا محترم سننے والا مجمع واقف ہو گیا نا, کہ جہاں رتبے کا فرق ہو, توجہ رہے جہاں رتبے کا فرق ہو وہاں لفظ الگ الگ کرے, اطیع اللہ و اطیع الرسول. جہاں رتبہ ایک ہو, اسٹیٹس ایک ہو, وہاں لفظ ایک ہو. بولے عملو فسیر اللہ عملکم و رسولہ والمومنون, ایک رویت میں اللہ بھی ہے, رسول بھی ہے, مومن بھی ہے, تو رویت میں اسٹیٹس برابر ہو گیا نا. ہو گیا نا. اب ایک آیت اور سنتے جاؤ, اور یہ آیت حدیہ کر رہا ہوں, اور تم نے لاکھوں مرتبہ سنی ہوگی, لاکھوں مرتبہ سنی ہوگی. انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ فہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے, تمہارا ولی محمد ہے, تمہارا ولی رکوع میں زکات دینے والا ہے. تین لفظ بلی استعمال نہیں کیا, ایک لفظ بلی میں اللہ بھی ہے, محمد بھی ہے, علی بھی ہے. جو ولایت اللہ کی وہی محمد کی بھائی علی ابن ابی طالب کی. میں نے اپنے سننے والوں کو سہمت دی, اور فکر اسی مرحلے سے آگے جا رہی ہے. تو چیک بٹھائے کرامن کاتبین کو بھی رکھا, خود بھی دیکھ رہا ہے نا, وارث دین محمد رسول اللہ وہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے, صاحب شریعت جو بھی ہو اپنے زمانے کا وہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے. بھائی سننا, اس لیے بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. دین عقیدہ شریعت عمل, اس سے زیادہ آسان تو کرنا ممکن نہیں ہے. دین عقیدہ ہے, دین اس نیو کو کہتے ہیں جو زمین کے اندر ہوتی ہے, اور شریعت اس دیوار کو کہتے ہیں جو اس نیو کو اٹھائی جاتی ہے. اب اس سے زیادہ آسان اور کیا کہوں میں؟ دین اس نیو کو کہتے ہیں جو زمین میں چھپی ہوئی ہے, شریعت اس دیوار کو کہتے ہیں جو اس کے اوپر اٹھائی جاتی ہے. نیو نظر نہیں آتی نا مکان بننے کے بعد, دیوار ہی نظر آتی ہے. تو عقیدہ دل میں ہے, نظر نہیں آتا, اعمال آنکھوں کے سامنے ہیں, وہ نظر آتے ہیں. نے آواز دی کہ اسے دین کہو یا شریعت, اسے اصول دین کہو یا فروع دین, اسے ایمان کہو یا عمل صالح, ہر ایک ہی چیز. سورہ مریم میں آواز دی, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بس تیزی کے ساتھ میں گزرا ہوں, ورنہ ہر فائد اس مقام پہ بھی تھے. آیت جا کے دیکھ لینا,
بھائی تلاش کی آیت ہے سورہ مریم کی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا اللہ ان کے لیے ایک مودت کو واجب قرار دے گا۔ ترجمے پر یقین نہ کرنا، کوئی بھی ترجمہ شدہ قرآن مل جائے اس میں اس آئے مبارکہ کے ترجمے کو دیکھنا۔ عملو جو ایمان لائے وہ عمل صالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کیا ایمان اور عمل صالح، فَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان اللہ ان ایمان لانے والوں کے لیے اور ان متقیوں کے لیے ایک مودت کو واجب کرے گا، محبت کو نہیں۔ مودت ذہن میں ہے بھائی، محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ محبت کسی غرض سے ہوتی ہے، معاشی غرض محبت، سماجی غرض محبت، قسم معاش محبت، کوئی مفاد حاصل کر لیں محبت، اور جہاں ساری غرضیں ختم ہو جائے فقط کمال سے الفت ہو اس کا نام ہے محبت۔ اس منزل پر رک رہی ہے۔ تو جو مومن ہیں اور جو عمل صالح کرتے ہیں، مومن اور عمل صالح، جو دین پہ قائم ہیں، جو شریعت پہ عمل کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے ایک مودت کو واجب کرے گا۔ تو مومنوں پر مودت کو واجب کر رہا ہے، متقیوں پر، عمل کرنے والوں پر مودت کو واجب کر رہا ہے۔ اب پوچھو اپنے سننے والوں سے کہ بھائی ہم سب مومن، ہم سب اچھے عمل کرنے والے ہیں، تو ہم پر واجب ہے نا کسی کی مودت؟ تو جب مومن مودت کرے تو جس سے مودت کرے اس کا ایمان، جس سے مودت کرے اس کا ایمان کتنا بلند ہوگا؟ مومن عمل صالح کرنے والا، تو جس سے محبت کرو اس کا عمل صالح کیسا ہو؟ بھائی کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ نہیں، تم مومن ہو، جس سے محبت کو واجب کر رہے وہ کل ایمان ہے، مومن نہیں ہے۔ کہیں جانا ہے، کہیں جانا ہے، اور بہت آہستہ آہستہ جا رہا ہوں، تم مومن ہو وہ کل ایمان ہے، تم عمل صالح کرتے ہو، اور اس کی ایک ضربت ساری دنیا کے اعمال صالحہ سے بلند ہے یا نہیں؟ اور میں چاہوں گا کہ میرے سننے والے اس مرحلے فکر پر ذرا سی توجہ فرما لیں۔ بھائی تم ہو مومن، وہ ہے کل ایمان، یاد ہے نا، برادر ایمان و کلہ الا الکفر کلہ، ہے نا، ادھر سے کل ایمان گیا ادھر سے کفر کلہ آیا، سمجھو رکھنا یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو تم مومن وہ کل ایمان، تم عمل صالح کرو، اس کی ایک ضربت ساری دنیا کے اعمال صالحہ سے افضل۔ اچھا یہ کہا کہ ایک ضربت خندق والی، میں ضربت تو خیبر میں بھی لگائی تھی یا نہیں؟ خیبر میں کیا آدمی نے تلوار بھی چلائی نا، لیکن اس ضربت کو نہیں کہا کہ عالمین کی عبادت سے افضل ہے ثقلین کی عبادت۔ اچھا کیا بدر میں علی نے کسی کو نہیں مارا؟ بدر کے مشرکین کی فوج کے آدھے سپاہی علی نے مارے تھے، آدھے مقتول، ضربتیں لگائی تھی نا، بدر کی ضربت کو نہیں کہا کہ علی کی ایک ضربت بدر میں عالمین کی اور ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، نہیں، ضربت علی یوم الخندق، خندق میں کوئی ایسا کام ہوا ہے، خندق میں کوئی ایسا کام ہوا ہے جو پچھلی جنگوں میں نہیں ہوا اور آنے والی جنگوں میں نہیں ہوگا، تو اب میں کیسے یاد کروں؟ ہمیشہ جزا کا اندازہ عمل دیکھ کے نہ لگاؤ۔ دیکھو بہت بہت باریک بات کہنے جا رہا ہوں، جزا کا اندازہ، بدلے کا اندازہ فقط عمل دیکھ کے نہ لگایا کرو، کبھی نتیجہ عمل بھی دیکھ لیا کرو۔ کچھ کہا میں نے؟ میں نے کچھ کہہ دیا؟ اب نتیجہ دے رہا ہوں ان نوجوان دوستوں کو جن تک بات نہیں پہنچی، یعنی بدلے کا اندازہ فقط عمل سے نہ لگاؤ، نتیجے کو کبھی کبھی دیکھ لیا کرو۔ میں کبھی بدلا عمل دیکھ کے دیا جاتا، کبھی بدلا نتیجہ دیکھ کے دیا جاتا۔ اب میں مثال دے دوں، تم نے مزدور بنایا، اس نے دیوار چنوا لی ہے، تم نے اب یہ فرق جو ہو گیا، آٹھ گھنٹوں کے 80 روپے اور 10 منٹ کے 250 روپے، یہ فرق کیا ہوا؟ تو عمل دیکھ کے جزا نہیں دی، نتیجہ عمل دیکھ کے دی کہ اس نے دیوار بنائی ہے، اس نے مرنے والے مریض کو زندہ کرا دیا۔ کبھی جزا بدلا عمل دیکھ کے دیا جاتا ہے، کبھی بدلا نتیجہ عمل دیکھ کے دیا جاتا ہے۔ مزدور کا کندھے پر اینٹیں اٹھا کر لے جانا یقیناً عمل ہے، لیکن نتیجہ دیوار ہے۔ اور فیزیشین کا نسخہ لکھ دینا، ایک مریض کو بچا لینا ہے، تو دیوار بننے کی قیمت زیادہ ہے یا بچا لینے کی قیمت زیادہ ہے؟ تو جب طبیب کے نسخہ لکھنے کی قیمت اتنی ہے تو نبی کے تحریر لکھنے کی قیمت کیا ہوگی؟ اور اب فکر کو اس مرحلے سے آگے نہیں جانا، تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ فقط عمل دیکھ کے بدلہ نہ دو نتیجہ دیکھ کے بدلہ دو. علی نے خندق میں بھی تلوار چلائی, خیبر میں بھی تلوار چلائی, بدر میں بھی علی کی تلوار چلی, احد میں تو بہت زوروں سے علی کی تلوار چلی, لیکن ان جنگوں میں اور خندق میں فرق یہ ہے کہ وہاں علی نے کافر کو مارا ہے, اس جنگ میں کافر کو نہیں کلے کفر کو مارا ہے. بھائی اگر خندق سمٹے,
اگر غزوہ خندق سمٹے تو ایک طرف کل ایمان دوسری طرف کل کفر, اور اگر غزوہ خندق پھیلے تو ایک طرف حسین دوسری طرف جدید.
اور یہ جو بنیادیں میں نے رکھی ہیں ان بنیادوں پہ گفتگو ہوگی, ہے نا. خندق سمٹے کل ایمان کل کفر, خندق اگر پھیل جائے ایک طرف حسین دوسری طرف جدید, ایک طرف امام غائب دوسری طرف منکری. اب غزوہ خندق پھیل رہی ہے, اب اس مرحلے سے مجھے آگے نہیں جانا. بھائی یہ جو عاشور ہے نا, عاشور لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تندرونی, یاد ہے یہ مصرع؟ بس طویل مسائل تو پڑھنے ہی نہیں, اسے کی ابتدا میں نے کچھ معلومات عرض کر دیا. بھائی جب سید سجاد غش کے عالم میں اپنے خیمے میں پڑے ہوئے تھے تو یاد ہے نا سجاد غش میں تھے. میں دو چار جملے سنو, مجھے اجازت دے دو. سجاد غش کے عالم میں تھے, حسین نے کہا بہن زینب ساتھ چلو, میں سجاد سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. آگے آگے حسین داخل ہوئے, پیچھے پیچھے شہزادی داخل ہوئے. اب غش میں ہے نا سید سجاد. حسین قریب پہنچے, گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے, اپنی ہتھیلی سجاد کی پیشانی پہ ملی. جیسے ہی آنکھیں کھولی شہزادی درم نے کہا کہ بیٹے تمہارا باپ تم سے رخصت ہونے آیا ہے. بس یہ سننا تھا کہ سجاد نے چاروں طرف دیکھا کہا کہ بھی اماں بابا نظر نہیں آ رہے. سجاد چوتھے امام ہے. بھائی یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں سے. بھائی کبھی کبھی گریے کو روک کے جملہ سن لیا کرو. بھائی کیا تھا, پھوپھی اما میرا بابا نظر نہیں آ رہا ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ سجاد کو پھوپھی اما تو نظر آ جائے اور سجاد کو سجاد کا بابا نظر آئے؟ تو بھائی ہوا کیا کہ سجاد کو حسین نظر نہ آئے؟ اتنے تیر سے سر سے لے کے پاؤں تک. اجو کمل اللہ آپ نے گریا کیا اور آج کی حد تک مجلس تمام ہو گئی. ایک مطلب گھبرا کے اٹھنا چاہا, جب دیکھا نا کہ تیروں سے لیس ایک سب کھڑا ہوا ہے کوہنیوں کے بل, اور ایک مطلب گرے سجاد. اٹھنا چاہا کوہنیوں کے بل گرے, جنہیں بہادر دیا حسین نے. کہا بیٹے تو لیٹا رہا, اس وقت آداب امامت اسے ساکت ہے, لیٹا رہا. اور اس کے بعد کہنے لگے کہ بیٹے اسرار امامت تعلیم کرنے کے بعد کہا کہ بیٹے اذا رجعت الى المدینہ فبلغ لشیعتنا السلام. بیٹا جب مدینہ جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام پہنچا دینا. بس آخری جملے سننا, ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام پہنچا دینا اور کہنا شیعتی ما ان شرفتم عزب ما ان فذکرونی. اے میرے چاہنے والوں, جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو پہلے مجھے یاد کرو. اجو کمل اللہ. بھائی حسین کے چار مصرے سنو اور مجھے اجازت دے دو. شیعتی مہما شریف تم ازب ماہن فکرونی او سمع تم بے قطیل او غریب فندے بونی. ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرو, اور اگر تم تک یہ خبر آئے کہ کوئی پردیس میں مارا گیا تو پہلے مجھ پہ گریا کرو, بعد میں اس پہ گریا کرو. حسین کا پیغام ہے اور حسین کے شیعوں کے نام ہے. ایک مرتبہ ان دونوں مصروں کو اور سن لو. شیعتی مہما شریف تم ازبمائی فکرونی اور سمے تم بے غریب اور قتیل فندبونی. دو مصرے ہو گئے. سننا اے میرے شیو, بچے میری تقریر کے آخری جملے, لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لقتل فابوا ان یرحمونی. اے میرے چاہنے والوں, کاش عاشور کے دن ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ میں 6 مہینے کے بچے کو کس طریقے سے میدان جنگ میں لے کے گیا
اور میں نے بچے کے لیے پانی مانگا، لیکن پانی کے جواب میں تیرے ستم آیا، میرے سیو سب بھول جانا، اس واقعے کو بڑا مشکل۔